الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ملك درود بجي محمد وعلى محمد اعزائي محترم سورہ مبارکہ آل عمران کی آخری آیت جس کا نشان 200 ہے ارشاد رب العزت ہے اے ایمان لانے والوں اپنی انفرادی زندگی میں صبر کرو اپنی اجتماعی زندگی میں صبر کرو اور رابطہ برقرار کرو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کے تقویٰ کو زندگی میں مد نظر رکھو شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اس آئے مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی حیات کے تین مرحلوں کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرایا ہے. ایک انفرادی زندگی ہے, ایک اجتماعی زندگی ہے, اور ایک ہماری وہ زندگی ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے سائے میں ہی ممکن و میسر ہے, اور وہ زندگی ہماری بین الاقوامی زندگی ہے کہ جہاں پر خدا پرست, توحید پرست, موحد, منتظر اور حقیقی محبان و شیعان اہل بیت عالمی سطح پر ایک عالمی حکومت کو تشکیل دیں گے, اور امام کے محب و شیعہ ہونے کے ناطے ہر شیعہ پہ فرض ہے کہ وہ اپنے امام کے دست و بازو بنے تاکہ وہ امام جو عالمی سطح پر عالمی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے, عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے, ظلم و ستم کو مٹانا چاہتا ہے, اس کی خواہش ہے کہ طاغوت و استکبار اور ظالموں و جابروں کو نیست و نابود کرے, حق کا بول بالا ہو, تو ہر شیعہ اور ہر منتظر پر لازم ہے کہ وہ اپنے امام کے لیے تیاری کرے اور ان کے دست و بازو بنے. اگر ایسے تھوڑی سی جاندار صلوات ہو جائے تو یہ تین مرحلہ حیات ہے, اور ان ایام میں جتنی بھی مجالس ہو رہی ہیں ہم نے اسی آئے مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے, اور جو عنوان قرار دیا ہے ان مجالس میں وہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیاری اور امام سے روحانی رابطہ, اور اس کے لیے ہم نے جس متن کو مرکزی خیال قرار دیا ہے یعنی جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تمام جگہ, وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو دعاؤں کی کتابیں موجود ہے, مفاتل جنہ بھی موجود ہے, اور ہر مجلس میں اس کے کچھ حصے, کچھ فقرے, کچھ جملے جو ہے وہ مومنین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. تو وہ دعا تقریباً آدھی ہو گئی ہے, ہم نے گزشتہ مجالس میں اس کو پڑھا, اور کچھ جملے آئندہ جو مجالس ہیں چار روزہ, دو روزہ یہاں پر ہیں, دو روزہ دوسری مسجد میں ہیں, وہاں پہ مومنین کے گوشت گزار کریں گے. بقیہ جو گفتگو کا حصہ ہے وہ بھی اسی سے مربوط ہے, لیکن ایسا مربوط نہیں کہ بات سمجھ میں نہ آئے آپ کو. جو لوگ شغف رکھتے ہیں, شوق رکھتے ہیں کہ پہلے کیا گفتگو ہو چکی ہے اور پہلے امام زمانہ کی دعا کے کون سے مطالب ہیں, تو وہ پھر اس کو یہاں کے جو منتظمین ہیں ان کو ہم لنک دے دیں گے, وہ اس لنک کے ذریعے سے اس کو فالو کر سکتے ہیں کہ جو گزشتہ گفتگو ہو چکی ہے وہ کس پیرائے میں ہوئی ہے اور گفتگو یہاں تک جو پہنچی ہے وہ کیا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو عرض کر رہا تھا انسانی حیات کے تین مرحلے ہیں, ایک انفرادی زندگی, ایک اجتماعی زندگی, اور ایک بین الاقوامی زندگی. بین الاقوامی زندگی کی جس میں امام در حقیقت پورے عالم انسانیت کو خدا پرست بنانا چاہتا ہے, تمام انسانوں کو خدا پرست موحد بنانا چاہتا ہے, جس کے لیے خدا نے کہا تھا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. خدا نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین آخر کو، اس دین خاتم کو کیا کرے؟ ادیان عالم پہ غلبہ عطا کرے. غلبہ عطا ہونا ہے اس کو. سرکار کے زمانے میں غلبہ نہیں ملا، مولا علی کی ولایت آ گئی غلبہ نہیں ملا، نماز آ گئی غلبہ نہیں ملا، روزہ آ گیا غلبہ نہیں ملا، حجاب کا حکم آ گیا غلبہ نہیں ملا. امام علی کے زمانے میں دین کو غلبہ عطا نہیں ہوا، امام حسن کے زمانے میں، تمام ائمہ کے زمانے میں دین دنیا پر نہیں چھایا، غلبہ عطا نہیں ہوا. بلکہ بعض مقامات پہ آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں کہیں نہ کہیں آپ کو اسلامی ریاستیں مغلوب نظر آئیں گی. تو خدا کا جو وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، اپنے رسول کو جس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اور امام پوری انسانیت کو خدا پرستی کی جانب لے کے جائیں گے، تمام انسانوں کو خدا پرست و موحد بنائیں گے. تو اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تیاری کریں. ایک شیعہ ہونے کے ناطے، محب ہونے کے ناطے، منتظر ہونے کے ناطے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ اس زمانے غیبت میں ہم کیسے زندگی بسر کریں. ایسی زندگی کہ جو امام کی پسند کے مطابق ہو، ایسی حیات جو امام کے منشا و مرضی کے مطابق ہو، وہ زندگی جسے امام کہہ سکے کہ یہ میری پسند کی زندگی گزار رہا ہے، جسے امام کہہ سکے کہ یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرا محب ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا منتظر ہے، یہ میری پسند کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے. اس لیے کہ ہمیں ولایت کو زبان سے بھی قبول کرنا ہے، دل سے بھی قبول کرنا ہے، اور ہاتھ و پیر سے بھی قبول کرنا ہے. ولایت زبان پہ بھی آئے، ولایت دل میں بھی رہے، ولایت ہمارے اعمال سے اور افعال سے ساتھ ہو. یعنی ولایت کافی نہیں ہے کہ ہم امام زمانہ کی یا مولا علی کی ولایت کا اقرار کریں کہ جناب کہہ دیں کہ امام ہیں. نہیں، یہ ابتدائی درجہ ہے کہ امام کی ولایت کا اقرار کیا جائے، اعتراف کیا جائے، اعلان کیا جائے. لیکن مرحلہ اس سے بڑھ کر ہے کہ یہ ولایت جو اہل بیت کی ہے، یہ تمہارے عمل سے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی تمہاری زندگی ولایت کے سائے میں ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ولایت کے سائے میں ہو، تمہارا دیکھنا ولایت کے سائے میں ہو، تمہارا بولنا ولایت کے سائے میں ہو، تمہارا کلام کرنا ولایت کے سائے میں ہو، تمہارا ایک ایک عمل ولایت کے سائے میں ہو. بلکہ یوں کہوں، تمہارا جینا ولایت کے سائے میں ہو، تمہارا مرنا ولایت کے سائے میں ہو. زندگی اور موت ولایت کے سائے میں ہو، تب جا کے انسان ولایت ہی بنے گا. وإلا ولایت کوئی لباس نہیں ہے، ولایت کوئی انگوٹھی نہیں ہے، ولایت کوئی ہار نہیں ہے کہ انسان گلے میں ڈال لے اور وہ ولایتی ہو جائے. ولایت در حقیقت ولایت آئمہ کی منزل پہ آنا ہے، کہ آئمہ ہمیں جس راہ کی جانب دعوت دے رہے ہیں، جس منزل کی جانب لے جانا چاہ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ساتھ حرکت کریں. اس کو ولایت کہا جاتا ہے. قرآن کیا کر رہا ہے؟ اللہ ہو ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا. کیا کرتا ہے اللہ کی ولایت؟ کیا کرتی ہے؟ توجہ رکھیے گا، اللہ کی ولایت کیا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، خدا ہاتھ پکڑ کے آپ کو دعوت نہیں دے گا، انویٹیشن کارڈ نہیں بھیجے گا. خدا نے آپ کی فطرت میں رکھ دیا، انبیاء بھیجے، عقل بھیجی، آپ کو شریعت دی، آئمہ دیے، علماء دیے، فقہا دیے، مجتہدین دی، سب دیا خدا نے. اب خدا کا یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا تاریکیوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے. اب جو واقعی اللہ کی ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرنا چاہے گا، وہ کیا کام کرے گا؟ وہ اللہ کی ولایت کے سائے میں کیا کرے گا؟ زندگی بسر کرے گا. یعنی اللہ تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے گا. بہت آسان سی مثال عرض کروں، آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، آپ نے ایک وسیلہ لیا، ایک بس لی، اس میں بیٹھ گئے، جو ایک شہر سے دوسرے شہر آپ کو لے جا رہی ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو جانا دوسرے شہر ہے اور آپ اتر جائیں بس سے؟ نہیں، آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور آپ کو پتا ہے راستہ بھی بہت پرخطر ہے، نشیب و فراز والا ہے، خطرناک راستہ ہے، ڈاکو بھی ہیں، چور بھی ہیں، مال لوٹ لیں گے، تو اب کیا ہے، کسی ایسی بس کا انتخاب کیا جائے، کسی ایسے ڈرائیور کا انتخاب کیا جائے کہ جو راستے سے بھی واقف ہو اور آپ کو بحفاظت آپ کی منزل تک پہنچا دے۔ یہ جو صراط مستقیم ہے اس میں ایک بہت بڑا ڈاکو بیٹھا ہوا ہے جس کا نام شیطان ہے، شیطان ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، اور یہ آپ کے مال پہ حملہ نہیں کرے گا، یہ آپ کے ایمان اور عقیدے پہ حملہ کرے گا، توجہ رکھیے گا۔ اور پھر اس کی پوری ٹیم ہے کہ جو در حقیقت کیا کام کرتے ہیں، وہ آپ کے ایمان کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کے نظریے کو، آپ کی آئیڈیالوجی کو، آپ کی فکر کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان کا آپ کے مال سے کام نہیں ہے، آپ کا عقیدہ خراب کریں گے، آپ کے نظریہ خراب کریں گے، آپ کے عقائد خراب کریں گے۔ تو ڈاکو بھی موجود ہیں، لوٹنے والے بھی موجود ہیں، راستہ بھی پرخطر ہے، تو کیس کس کے ہاتھ میں اپنی زمانے میں کار دیں؟ اس کے ہاتھ میں دیں کہ جس کی عصمت کی گواہی خدا دے رہا ہے، جس کی عصمت کی گواہی خدا دے رہا ہے کہ یہ معصوم ہے، یہ غلطی نہیں کرے گا، یہ وہ ڈرائیور ہے، یہ وہ رانندہ ہے، یہ وہ چلانے والا ہے انسانیت کو، جو خود بھی راستوں سے باخبر ہے اور تمہیں بھی راستوں سے باخبر کرتے ہوئے صحیح سالم کر لے جائے گا۔ یہی وجہ ہے مولا سے جب پوچھا جاتا، مولا بتائیے، کہ جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے آپ سوچتے نہیں ہیں، فکر نہیں کرتے، تعقل نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کل دیکھ کے بتاؤں گا۔ مولا نے کہا پتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو اس نے کہا پانچ۔ مولا نے کا سوچا کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کی، تعقل کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا مولا سامنے کی بات ہے۔ مولا نے کہا جس طرح تیری ہاتھ اور انگلیاں سامنے کی بات ہے، کائنات کے اسرار علی کے سامنے ہیں۔ راستوں کو جاننے والے ہیں، معصوم ہیں، غلطی نہیں کریں گے۔ تو ہمیں پھر ایسے چلانے والے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اللہ ہو ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کا سرپرست ہے، توجہ رکھے گا۔ تو ہمیں ولایت کے سائے میں حرکت کرنی ہوگی۔ جیسے مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت ہے، اور وسیلہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو بحفاظت پہنچا دے گا۔ تو یہ وسیلہ ولایت کا ہے کہ جس میں سوار ہونا، اور کتنی خوبصورت تعبیر سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، گلاس دے، اللہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ چاہتے ہو کہ دنیا سے آخرت کا سفر بے خطر ہو جائے، جہاں پہ شیطان، استکبار، طاغوت جیسے ڈاکو بیٹھے ہیں تمہارے ایمان و عقید و فکر و نظریے کو لوٹنے کے لیے، جہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم در حقیقت رسول کے نائب ہیں، ہم بچانے والے ہیں، ہم انسانیت کو چلانے والے ہیں، لیکن عجیب منزل ہے کہ جب کوئی مشکل ہوتی تھی تو علی کے در پہ نظر آتے تھے۔ پتہ چل گیا کہ اصل امیر وہ نہیں ہوتا جسے لوگ ووٹ دیں، اصل امیر و نائب وہ ہوتا ہے کہ جس کے علم کی گواہی خدا دے رہا ہوتا ہے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ ایک اور درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو ہمیں سفینہ حسین میں سوار ہونا ہے، آخرت تک کا سفر ہے عزیزان نگرامی، پوری دنیا۔ تو ولایت کیا ہے؟ ولایت، ولایت الہی کے سائے میں زندگی بسر کرنا ہے، جیسے آپ بس کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں ولایت کے سفینے میں، امام حسین کے سفینے میں، کیونکہ کشتی کہا ہے نا کہ مثل اہل بیت کا سفینہ نوح، اہل بیت کی مثال، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کسی ہے، جو سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ یعنی اب جہاں جہاں سفینہ جائے گا وہاں وہاں آپ جائیں گے۔ تو ولایت کیا ہے؟ ولی کے ساتھ، امام کے ساتھ، امام معصوم کے ساتھ حرکت کرنے کا نام ولایت پذیری ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے معنی اخذ کر لیے ہیں، گڑھ لیے ہیں، ولایت یہ ہوتی ہے، ولایت وہ ہوتی ہے، ولایت ایسی ہوتی ہے، ولایت ویسی ہوتی ہے، ولایت جو ہے یہ حلیہ اختیار کر لو۔ نہیں، ولایت کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ولایت کا عقیدے سے، عمل سے، اور آپ کے آپ کے نظریے سے تعلق ہے. آپ کو حرکت کرنی ہے امام معصوم کے ساتھ، آپ کو پیچھے پیچھے چلنا ہے امام معصوم کے ساتھ. تو ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہمیں ضرور، ہم پہ لازم و ضروری ہے کہ ہم تیاری کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میری زندگی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا بولنا، میرا دیکھنا، میرا سننا، میرا ایک ایک کام کیا ولی کے حکم کے تابع ہے، امام کی مرضی کے مطابق ہے. اگر ہمارا ہر ہر عمل امام کے حکم کے تابع ہو جائے، اور یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے ہمیں اس زمانے غیبت میں، کہ ایسے پریکٹس کرائی جا رہی ہے امام کے تابع بنو، توجہ رکھیے گا، امام کے مطیع بنو، امام کے فرما بردار بنو، امام کے حکم پر یس کہنے والے بنو، لبیک کہنے والے بنو. صرف لبیک یہ نہیں کہ مجلس میں بیٹھ کر، محفل بیٹھ کے لبیک یا حسین لگاتے، نہیں، لبیک یعنی زندگی کے ہر مرحلے پر امام کی دعوت پر لبیک کہنا ہے، یعنی تمہاری آنکھ سے دیکھنے کا عمل بھی امام کی تعلیم کے مطابق ہو، کہ جب تمہاری نظریں بہکنے لگیں اور امام تمہیں کہے کہ یہ حرام ہے، تو وہاں کہو لبیک یا حسین، لبیک یا امام زمانہ. جہاں کان در حقیقت منحرف ہو رہے ہوں غیبت و گانا اور لغو و بات سننے کے لیے، امام کہے نہ سنو، تو در حقیقت کانوں سے لبیک یا امام کہنا ہے. جب زبان لڑکھڑا رہی ہو غیبت کرنے کے لیے، تہمت لگانے کے لیے، تانا دینے کے لیے، اور امام کہے یہ کلام نہ کرو، تو زبان سے جب امام کی راہ پہ چلو گے تو تمہاری زبان بھی لبیک یا امام کہتی ہوئی نظر آئے گی. لبیک کیا امام کہنا ہے، تو امام کے سائے میں زندگی بسر کرنی ہے گرامی. اور زیارات کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے یہ ہمیں پریکٹس کرائی جا رہی ہے، ہمیں اس مرحلے کے لیے کہ امام کے لیے تیاری کرو. ہمیں کیسے پریکٹس کرائی جا رہی ہے، کیسے مشق کرائی جا رہی ہے، کیسے تیاری کرائی جا رہی ہے؟ کوئی نصاب ہے؟ جی ہاں، نصاب ہے. یہی جماعت جو آپ ادا کرتے ہیں مسجد میں آ کے، یہ پریکٹس ہے کہ ایک عالم کے پیچھے جو تمہارے جیسا ہے، عادل ہے، عالم ہے، اٹھنا بیٹھنا سیکھ لو، تاکہ جب امام آئے تو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آ چکا ہو. امام جان بوجھ کے امام سے آگے بڑھ جائیں گے نماز باطل، پیچھے رہ جائیں گے نماز باطل ہے جی. لہذا اٹھے بیٹھے. اور دوسرا کیا ہے، دعائیں ہیں، زیارات ہیں جو آئمہ نے دی، یہ پڑھو. بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم دعائیں کمل پڑھتے ہیں، کتاب بند، حدیث کی کتاب ہوگی، روی عن فاطمۃ الزہرا عن جابر بن عبداللہ الانصاری قال فاطمہ، ٹھیک، اس کے بعد کتاب بند، دعائیں کمل کتاب بند، دعائیں توسل پڑھ لی، یا وجیہان عند اللہ، اشفالنا عند اللہ، سب مل کے کہا کتاب بند. دعائیں سے پڑھنے کے لیے نہیں تھیں، دعائیں عمل کے لیے تھیں. ہم نے پڑھنے کا عمل تو کیا لیکن عمل کا دروازہ بند کر دیا، لہذا ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اب ان میں سے ایک چیز کیا جو ہماری تربیت کر رہی زمانہ غیبت میں، وہ ہے زیارات. آئمہ نے جو دی ہیں، اور کہا کہ دیکھو چونکہ شیعوں کو امام حسین سے خاص وابستگی ہے، لہذا کیا کام کرو، زیارت وارثہ پڑھو. ہر شب جمعہ مومن کے لیے کہا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے، بلکہ امام صادق نے تو روزانہ کہا ہے، توجہ رکھیے گا، چھٹے امام نے کہا روزانہ سلام کرو مولا حسین کو، اونچی جگہ چلے جاؤ، کھلے آسمان کے جگہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اپنی زبان میں کہیں السلام علیہ یا امام حسین، مولا حسین آپ پہ سلام ہو. صحیح، یہ کیا ہے، روزانہ ہمیں رابطہ برقرار کرنا. اور پھر ایک ہفتہ وار پروگرام دیا. ہفتہ وار پروگرام کیا ہے، قلب لقلبکم سلم و امر لامرکم متبعون. قلبی میرا قلب، اب ہم دعا پڑھ، ہم زیارت پڑھ رہے ہیں امام حسین کی، کیا کہہ رہے ہیں، قلبی لقلبکم سلم، میرا دل آپ کے دل سے جڑا ہوا ہے، توجہ رکھیے گا، ساتھ ساتھ ہیں میرے جی، گھبرا تو نہیں رہے نا جی، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد، تھوڑا آگے آگے آ جائیے، جگہ بہت ہے. تھوڑی سی زحمت کریں. رہا تھا قلب لقلب سلم, وہ کیا ہے؟ درود بھیجیے محمد والے محمد پر. قلب لقلب سلم, ولایت ہی وہ ہوتا ہے جس کا دل امام کے ساتھ دھڑکے, جس کی سوچ امام کے تابع ہو, جو امام کے ساتھ ساتھ حرکت کرے اسے کہا جائے گا ولایتی. ولایتی کوئی بالی شاہ, بندو شاہ, شاہ جی اور فلاں بھائی صاحب اور زیدی صاحب نہیں ہیں. ولایتی کسے کہا جائے گا؟ جس کا دل امام کے ساتھ دھڑکے, جس کی سوچ امام کی سوچ کے تابع ہو. اب یہ کس کے جملے ہیں؟ امام کے جملے ہیں. معصوم کہہ رہے کہ دیکھو حسین کو سلام کرو. کیسے سلام کرو؟ قلب لقلبکم سلمون, مولا میرا دل آپ کے دل سے جڑا ہے. توجہ رکھیے گا, سلمون یعنی میرے دل کی آپ کے دل سے دوستی ہے, ہماری فرینڈشپ ہے, ہم رفیق ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوست ہوتے ہیں نا. دوست کیا ہوتے ہیں؟ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں. کوئی مشکل وقت آتا ہے دوسرا دوست ساتھ دیتا ہے, کوئی سخت وقت آئے گا دوست ساتھ دے گا, اس کو دوست کہا جاتا ہے. دوست اسے نہیں کہا جاتا تکلیف میں چھوڑ کے چلا جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں روزانہ یہ شب جمعہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, مولا میرا دل آپ کے دل کے ساتھ ہے, میرے دل کی دوستی آپ کے دل سے ہے, میرے دل میں آپ کی محبت ہے, میرا دل کسی اہرے غیرے سے جوڑا نہیں ہے. معاکم معاکم لا مع غیرکم, آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اور آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ میرا کوئی نہ رشتہ ہے نہ کوئی ناتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے ولایت کا رشتہ قرار دیا ہے. جس دنیا میں چلے جاؤ, جس زمانے میں چلے جاؤ, اپنے آپ کو ولایتی بنا لو. جب ولایتی بنا لو گے تو پھر ہمارے ہو جاؤ گے, ہمارے ہو جاؤ گے. لہذا کیا؟ قلب لقلبکم سلمون, میرا دل آپ کے دل کے ساتھ جڑا ہے, میرے دل کی دوستی آپ کے ساتھ ہے. پھر کہا صرف قلب کا معاملہ نہیں ہے, صرف اپنے آپ کو جوڑنے کا معاملہ نہیں ہے. امری لامرکم متبعون, توجہ رکھیے گا, وہ کیا ہے؟ میرا امر آپ کے امر کے تابع ہے, متبع یعنی میرا, میری زندگی کا ہر لمحہ اے امام آپ کے تابع ہے. قلب دل کا معاملہ ہے, فکر کا معاملہ ہے, سوچ کا معاملہ ہے, نیت کا معاملہ ہے, آئیڈیالوجی ہے, نظریاتی وابستگی امام سے کہ دل امام سے جڑا ہونا چاہیے, جو امام سوچے وہ میں سوچوں, جو امام کہے میں وہ کروں. اور پھر یہ کافی نہیں ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں عقیدہ دل میں ہونا چاہیے. جی دل میں ہونا, عمل ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھیں, آپ مولا حسن کو سلام کر لیں گے بیڑا پار ہو جائے گا. نہیں, ان کے خیال کے مطابق نعوذ باللہ امام معصوم کو کم علم تھا اور ان بیچاروں کو جو آج پیدا ہو رہے ہیں ان کو زیادہ علم ہے. امام کہہ رہے ہیں قلبی واسطہ اور رابطہ اور رشتہ ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ عمل کا رابطہ ہے, جوڑ جانا ہے عملی طور پر, وابستگی ہے. مثلا وہی مثال دوں, آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے, آپ کے بس بہت اچھی ہے, ڈرائیور بہت اچھا ہے, اس کی سیٹیں بڑی آرام دہ ہیں, اس میں وائی فائی بھی لگا ہوا ہے, اس کی سیٹیں بھی بڑی نرم دہ ہیں, اس میں کھانا بھی ملتا ہے, اس میں خیال بھی رکھا جائے گا, اس میں بیمہ بھی ہے, انشورنس بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن بس میں سوار نہ ہوں, اب اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. قلب سے بہت دل سے چاہوں بس بہت اچھی ہے, سروس بہت اچھی ہے, اے ون سروس ہے, زبردست اسپیڈ کے ساتھ جائے گی, آسانی بھی, آسائش بھی, حفاظت بھی, سب کچھ صحیح دل میں ہے میرے, لیکن میں بس میں سوار نہ ہوں, کیا میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں؟ قلبی وابستگی بہت اچھی ہے امام سے,
لیکن عملی طور پر مجھے بس میں سوار ہونا ہوگا. میں جب تک بس میں سوار نہیں ہوں گا جی میں اپنی منزل تک کی موسیقی. آپ کو صبح آفس جانا ہے, آپ صبح کھڑے ہو جائیے گا, میری بات پر غور کیجئے اور کر کے دیکھیے گا, موٹر سائیکل کو چمکائیے, نہلائیے, دھلائیے, سر سے دھوئیے جی, اس کو خوبصورت بنائیے, کہے کہ میری پیاری موٹر سائیکل تو بہت اچھی ہے, بڑی تم سے محبت کرتا ہوں, تم بڑے بڑے کام آتی ہو, مجھے جو ہے وہ جب ٹریفک جام ہوتا ہے تو ادھر سے نکال کے مجھے منزل تک پہنچا دیتی ہو, اور کھڑے دوپہر تک گنگاتے رہیں موٹر سائیکل کے, کیا ہوگا؟ آپ اپنے منزل تک, اپنے آفس تک پہنچ سکیں گے؟ نہیں. کیسے پہنچیں گے؟ جب تک اس پہ سوار نہیں ہوں گے, اسٹارٹ نہیں کریں گے, اسے چلائیں گے نہیں, اپنی منزل تک نہیں پہنچیں. عملی طور پہ وابستگی ضروری ہے. قلبی لقلبکم سلما, دلی وابستگی بہت اچھی ہے لیکن عملی ضروری ہے. وہ امر لامرکم متبع, اب یہ بار بار ہمیں دہرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم امام حسین علیہ السلام کے لیے کہہ رہے ہو, جو حسین 1400 سال پہلے تقریباً گزر گیا, اس دنیا سے چلا گیا, شہید ہو گیا, اس کے لیے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ میرے مولا میرا دل آپ کے ساتھ ہے, مولا میرا میں آپ کی پیروی کرنے والا ہوں. تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, جو امام 1400 سال پہلے چلا گیا, اس دنیا سے شہید ہو گیا, اس کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا دل آپ کے ساتھ ہے, میں آپ کی پیروی کرنے والا ہوں, ہر مسئلے میں آپ سے پوچھنے والا ہوں. کیا وہ شیعہ اپنے زندہ امام کے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ جو امام گزر گیا اس کے لیے تو اتنا اہتمام کہ مولا میرا دل آپ کے ساتھ, میں آپ کے ساتھ, میں آپ کی اتباع کرنے والا. اور جو امام موجود ہے, کیا آئمہ نے اس کی مدد کرنے کے لیے, اس کا دست و بازو بننے کے لیے ہمیں کوئی چیز نہیں دی؟ آپ کے خیال میں میں شبیہ تابوت اٹھاتا ہوں امام حسین کا, ہم کربلا میں نہیں تھے, امام حسین کے جنازے کو نہیں اٹھا سکے, کندھا نہیں دے سکے, ہم شبیہ تابوت اٹھاتے ہیں, تابوت کی شبی بناتے ہیں. وہ قوم جو 1400 سال بعد تقریباً اپنے گزرے ہوئے شہید مظلوم امام کا تابوت اٹھاتی ہے کہ مولا ہم نہیں تھے کربلا میں, ہم یہ تابوت اٹھاتے ہیں کہ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے, یا لیتنا کنا معکم, اے کاش ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے. تو وہ قوم جو 1400 سال بعد اپنے امام کا تابوت اٹھا کر اپنے عمل کا ازالہ کر رہی کہ ہم نہیں تھے, لہذا ہم یہ عمل کر رہے ہیں, تو وہ قوم اپنے زندہ امام کے لیے کیا تیاری کر رہی ہے؟ آپ کے خیال میں صرف آئمہ نے یہ چاہے کہ امام حسین کے تابوت اٹھائیں؟ یہ تابوت اٹھانا امام حسین کا یہ علامت ہے, یہ تیاری ہے کہ وہ قوم کہ جو اپنے گزشتہ مظلوم شہید شدہ امام کا تابوت اٹھانے کے لیے اتنی بے چین ہے, وہ اپنے زندہ امام کے لیے کتنی بے چین ہوگی. توجہ کی آپ نے؟ زندہ امام کے لیے. تو یہ روایات, یہ آیات, یہ دعائیں, یہ زیارات, یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ امام زمانہ کے لیے تیاری. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. بہت تیزی کے ساتھ اب میں اس گفتگو کے دوسرے مرحلے اور آخری حصے میں داخل ہوگا. تیاری کے لیے اہل بیت نے ہمیں دیا ہے, خود امام نے ہمیں ایک چیز دی ہے, اس کا نام ہے دعا. دعا مانگو, دعا حاصل کرو, اور دعا کے لیے کوشش کرو. دعا یہ نہیں کہ میں پڑھوں اور اس کے بعد کتاب بند, نہیں, عمل کروں. دعا عمل کے لیے ہے, دعا عمل کے لیے ہوتی ہے. ہماری بدبختی کیا ہے؟ دعا پڑھیں گے یا رب یا رب یا رب یا اول الاولین یا نور الاخرین, یہی سب مل کے کریں گے, سب کہیں بولا نواز, سب کہہ رہا ہوں میں, کیا فائدہ ہوا؟ یا نور یا قدس, کیا فائدہ ہوا آپ مجھے بتائیے, السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، تمام شہداء کربلا کی زیارت پڑھ رہے ہیں. السلام علیک یا ابو الفضل العباس، آپ کو کیا فائدہ ہوا زیارت پڑھ کے؟ آپ کو دعا پڑھ کے کیا فائدہ ہوا؟ اللہم اشف کل مریض، الہی آمین. اللہم ادخل علی القبور السرور، الہی آمین. وہ آپ کو پتا ہے الہی آمین کہہ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ مولانا پڑھے ٹھیک ہے، بس وہ سمجھنا کافی ہے. ایک بچے سے میں نے پوچھا، بتا بیٹے مولانا پتا ہے مولانا کیا پڑھ رہے؟ کہہ رہے مولوی سمجھ رہے بس کافی، ہم تو آمین کہنے کے لیے ہیں. سمجھ کے پڑھیں دعا. ایک ہمارے ایک دوست ہیں مولانا، بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. مولانا سجاد دہلوی صاحب خوش طبع آدمی ہیں، خوش مزاج آدمی ہیں، عالم دین ہیں. ان کے بعد فون آیا کسی کا، مولانا میرا بچہ جو ہے اس کو پولیس نے اٹھا لیا ہے. اچھا کوئی دعا بتائیے. اللہم فک کل اسیر، مولانا آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی، سگنل ویک ہیں. اللہم فک کل اسیر، اچھا انہوں نے سن لیا. اس کی آپ بار بار اس کو تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کا بچہ آزاد ہو جائے گا. کچھ دن بعد آئے کہیں گے مولانا کیا دعا دی تھی آپ نے، برہم ہو گئے، برس پڑے. کیا کہیں گے؟ میرے بچے تو رہا تو نہیں، اس کا تو ریمانڈ ہو گیا 14 دن کا. کہیں گے اچھا بھائی کیا دعا پڑی تھی؟ کہ اللہم ٹکا کل اسیر، اللہم فکا کو وہ سمجھے، اللہم ٹکا کل اسیر. اب مولانا نے کہا کہ بھائی جب اللہ سے کہہ رہے ہو اللہم ٹکا کل اسیر تو پھر ٹکا ہی تو لگ بھی تھی، اور کیا ہونا تھا. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر. سمجھ کے دعا پڑھے. اب یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں ہم اتنی، روزانہ زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کی، کیا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. اچھا پتہ ہے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یعنی معذرت کے ساتھ یہ دعائیں جو اہل بیت نے دی ہیں ایسی ٹائم پاس کرانے کے لیے دی ہیں. چلو جی تم شیعوں کے پاس، پاکستانی شیعوں میں بہت ٹائم ہے، چلو تم جی رٹافیکیشن کے تحت دعائیں پڑھتے ہو، رٹتے رہو. آیا واقعی اہل بیت نے رٹوانے کے لیے دعائیں دی تھیں؟ طوطے کی طرح رٹتے رہو، جیسے طوطا رٹتا ہے، انگلش بھی بول لے گا، فارسی بولے گا، ہر زبان سکھائیں بول لے گا. نعوذ باللہ، اہل بیت نے یہ چاہا ہے ہم سے؟ یا ان دعاؤں میں جو مقاصد اور روح پوشیدہ ہے اہل بیت، ہمیں وہاں متوجہ کرنا چاہ رہا ہے. میں کہوں پانی، مجھے پانی دیجئے، آپ کہیں گے مولانا کیا جملہ بولا، سبحان اللہ. دوبارہ مولانا مقرر، مجھے پانی دے دیجئے، مولانا کیا اردو ادب ہے آپ کا، ماشاء اللہ سبحان اللہ. پھر میں کہوں ارے بھائی مجھے پانی دے دیجئے، او ہو مولانا اگلا جملہ تو بہت قیامت کا ہے آپ کا، جی بڑا لمبا جملہ، بہت طویل جملہ کہہ دیا. محترم مجھے پانی دے دیجئے، مولانا کیا کہنے آپ کے، بھائی آپ کی اردو کا کمال کی ہے، کیا جملہ بولا ہے آپ نے، کیا ادبی استعارے استعمال کیے. میں کہوں مجھے تشنگی ہے، مجھے رفع تشنگی کرنی ہے. سبحان اللہ مولانا سبحان اللہ. آیا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ سبحان اللہ کہیں؟ کہ میرا مقصد یہ تھا کہ بھائی مجھے پیاس لگی مجھے پانی دے دیجئے. اہل بیت روح کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان دعاؤں کے الفاظ کے پیچھے ایک روح ہے، ایک معنی ہے، ایک حقیقت ہے، اسے سمجھو، اسے سمجھو. آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ بیٹا یہ کام کر دو، کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا جملہ بولا ہے، 2-3 دفعہ جب وہ نہ سنے تو جی زوردار تھپڑ آ جاتا ہے بیٹے کی طرف کہ احمق میں تجھے سمجھا رہا ہوں کہ یہ کام کرنے کا ہے. دنیا میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ میں ایک لفظ بولوں اور دوسرا اس کے معنی کی طرف متوجہ نہ ہو، 100% متوجہ ہوگا. تو اہل بیت کے بارے میں یہ کیسے تصور کر لیا کہ انہوں نے یہ دعائیں ایسے ہی دے دی ہیں، رٹے جاؤ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، دعا کمیل پڑھ رہے ہیں، حدیث کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا نا، سوچیں اس کو. تو یہ امام زمانہ کی تیاری کے لیے ہے. یہ دعا جس کو میں نے کہا کہ میں 3-4 دن سے مسلسل اس کو پڑھ رہا ہوں، جس میں امام نے کہا اللہم اے خدا ہمیں توفیق دے امام کیا کہہ رہے ہیں، اے خدا ہمیں رزق دے، توفیق عطا، اللہم ارزقنا توفیق عطا، ہم تیری اطاعت کریں. صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنی منزل پہ آ جاؤں گا. تیرے گناہوں سے دور رہیں، ہمیں پاکیزہ نیت عطا کر، ہمیں برائیوں کی اور حرام کاموں کی پہچان عطا کر، ہمیں ہدایت اور استقامت، راہ دین میں استقامت ڈٹ جانے کے ساتھ عزت عطا کر، ہماری زبانوں پر حکمت اور دانائی کی باتیں ہوں، ہمارے دل علم اور معرفت سے بھرے ہوئے ہوں، ہمارے پیٹ حرام و شبہ سے پاک ہوں. اب یہ جو امام نے کہا تمہارے پیٹ حرام چیزوں سے پاک ہوں، آپ کہیں گے سبحان اللہ مولانا، اے ہمارے مولا آپ نے کیا جملہ کہا، اللہم صلی علی محمد و آل. کبھی ڈاکٹر کا نسخہ لیا ہو آپ نے، ڈاکٹر صاحب بیمار ہوں، اچھا بھائی کیا ہے، کیا کھایا تھا، بخار ہے، بخار چیک ہو گیا، چلے جی یہ دوائی لے، نسخہ لکھ کے دے دیا ڈاکٹر نے، اب گھر آ گئے نسخہ لے کے آپ، السلام علیکم یا ڈاکٹر صاحب، السلام علی ڈگری کا، آپ کی ڈگری پہ سلام، آپ کی کلینک پہ سلام. کبھی کرتے ہیں ایسے؟ نہیں. کبھی ڈاکٹر کو سلام نہیں کریں گے، نسخہ لیں گے، فیس دیں گے، آ جائیں گے. کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا کلینک بہت اچھا ہے، آپ کے کلینک پہ سلام، بڑے مریض آتے ہیں آپ کے یہاں. نہیں. اچھا ایک کام اور کریں، اس کو فریم کرا کے لگا لیں، جو پرسکرپشن دیا ہے، جو نسخہ دیا ہے کہ یہ دوائیں ایسی اتنے اتنے وقت پہ کھانی ہے، اس کو فریم کرا کے لگانا، روزانہ اسے چومیں، سر پہ لگائیں، اس کی ہوا بھی جھلیں، آپ صحت مند ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے. اچھا ایک اور کام کریں، وہ نسخہ جو ڈاکٹر نے دیا ہے اسے دھو دھو کے پئیں، ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، گھبرا تو نہیں رہے نا، اس نسخے کو دھو کے پئیں، صحت مند ہو جائیں گے آپ، نہیں ہوں گے، ہوں گے نہیں ہوں گے، زور سے بولے نا، نہیں ہوں گے. یہ نسخہ ہے حیات کا، زندگی گزارنے کا نسخہ دیا ہے اس طبیب نے دیا ہے، جو کبھی بیمار نہیں ہوتا بلکہ وہ بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. وہ معالج، وہ طبیب ہے جس نے نسخہ دیا ہے. اب میں اس کو لاکھ پڑھوں، اس کو چوموں، اس کو دھوؤں، اس کو پیوں، اس کو فریم کرا کے لگاؤں، کچھ نہیں ہونے والا. عمل عمل عمل، ایکشن ایکشن ایکشن. امام کہہ رہے ہیں یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے بعد امام نے بہت تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور ہمارے ہاتھوں کو ظلم اور چوری سے بچا لے، اور ہماری آنکھوں کو فجور اور خیانت کے انجام دہی سے روک دے، ہمارے کانوں کو لغو اور غیبت سے سننے سے روک دے، اور ہمارے علماء پر فضل عطا فرما کہ وہ زہد اختیار کرے اور قوم کو نصیحت کریں، ہمارے شاگردوں کو جد و جہد کرنے کی اور علم کے حصول کی رغبت عطا فرما، اور سننے والوں کو، مجلس سننے والوں کو، میلاد سننے والوں کو، خطبہ جمعہ سننے والوں کو، جو بھی سن رہا ہے توجہ سے سننے والوں کو، حق بات کی پیروی کی اور نصیحت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اب امام کہتے ہیں کہ تم جس معاشرے میں رہ رہے ہو تم میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن امام کے انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی سوسائٹی سے غافل ہو جاؤ، نہیں، اپنی سوسائٹی پر نظر رکھو، دیکھو کہ کوئی مشکل میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، ہاتھ تھامو، اس کی دستگیری کرو. اب امام کا یہ جملہ سنیے، امام کی دعا کے جملے میں پہلے پڑھ چکا ہوں، جو حضرات اس کو سننا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پہ اس کا لنک آپ کو مل جائے گا، آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. میری جو گفتگو ہے چار دن کی وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. امام نے کہا وعلی مرض المسلمین بالشفاء والراحہ، خداوندہ اسلامی معاشرے میں، منتظروں کے معاشرے میں جو میرا انتظار کر رہے ہیں ان کے درمیان کچھ صحت مند افراد ہیں، کچھ مریض اور بیمار افراد ہیں. امام کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ امام مریضوں کے لیے دعا کر رہا ہے. اللہم کیا؟ علی مرض المسلمین، مسلمانوں کے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی خدا پرست ہیں، سب مریضوں کو شفا اور راحت عطا فرما. امام کہہ رہے ہیں بشفائے ور راہ، شفا یعنی اس کا مرض دور ہو جائے اور راحت عطا فرما. یہ راحت جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی مراد ہے. ممکن ہے ایک شخص اس کو شفا نصیب نہ ہو، اس کی مصلحت یہ تھی کہ وہ اس مرض میں جان دے. امام کہہ رہے ہیں کہ ایک جسمانی مرض ہے، تکلیف میں ہو، تم پریشانی میں ہو، کوئی بھی مرض انسان کو لاحق ہو جائے، لیکن امام کہتے ہیں اس سے تمہاری آئیڈیالوجی، تمہارا عقیدہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان تھوڑی سی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیا مصیبت ہے، خدا امتحان پہ امتحان لیا جا رہا ہے. دو چار انتقال زیادہ ہو جائیں خاندان میں، کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسرائیل کی فلائٹ ہمارے خاندان میں اترنی تھی، شکایت کرنے لگتا ہے خدا سے. امام کہتے ہیں تمہارا عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے، تمہارا امتحان ہو رہا ہے اس بیماری کے ذریعے سے. اگر طے یہ ہے کہ خدا تمہیں شفا دے دے، طلب کرو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جو ظاہری اسباب ہیں ان کے پیچھے جاؤ، علاج کراؤ. اور اگر طے یہ ہے کہ تمہیں شفا نہیں ملے گی، تو کم سے کم تمہارا عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے، تمہارا نظریہ خراب نہیں ہونا چاہیے. بھائی امام نہیں آ رہے، حدیث میں ہے کہ امام کو آنے میں دیر ہوگی، لوگ کہیں گے امام مر گئے، امام فرار کر گئے، امام نہیں آنے والے، لوگ کہیں گے جو انتظار کر رہے ہیں. اگر امام کے آنے میں دیر ہو جائے، یہ نہیں کہ امام نہیں آ رہا، یہ امتحان ہے تمہارا. امام کیا کہہ رہے ہیں، اے خدا وعلی المرض المسلمین بالشفاء والراحة، کہ مسلمانوں کے تمام مریضوں کو، خواہ وہ جسمانی ہو یا روحانی، انہیں شفا بھی عنایت فرما اور انہیں راحت و سکون بھی عطا فرما. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہاں پہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہاں پہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مریضوں کی عیادت کریں. پانچ منٹ کے لیے جائیں، اول تو عیادت مختصر ہی ہونی چاہیے. عیادت مختصر ہے، بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ عیادت کرنے جاتے ہیں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. نہیں، منع کیا گیا ہے کہ عیادت جاؤ مختصر. اور جس کی عیادت کے لیے جا رہے ہو، کوئی مریض ہے، اس سے جا کے دعا کرو کہ بھائی ہمارے لیے دعا کر. وہ کہے گا جناب آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا، مجھے آپ کی دعا کی ضرورت ہے جی، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں، آپ ہٹے کٹے اچھے خاصے ہیں، آپ میری دعا کریں. روایات میں کیا ہے، بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو تو میرے لیے دعا کر. عجیب فلسفہ ہے، یعنی آپ تو دعا کر ہی رہے ہیں، بیمار سے کہہ رہے ہیں میرے لیے صحت مند کے لیے دعا کر. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ توجہ کی آپ نے کبھی سوچا کہ مختصر وقت کے لیے کیوں جاؤ؟ کیونکہ چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے بعض اوقات انسان، مثال کے طور پر بیماری میں اپنی طبی حالت میں نہیں ہوتا، زیادہ دیر بیٹھیں گے وہ الجھے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے. مگر یہ کہ کچھ خاص موارد ہو جہاں زیادہ دیر بیٹھنے کی ضرورت ہو، آپ کو اٹینڈنٹ بننے کی اور اس کا ساتھی بننے کی ضرورت ہو، وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر کیا ہے، عیادت کے لیے ضروری ہے کہ مختصر بیٹھیں، سات مرتبہ اس کے جسم پہ ہاتھ رکھ کے سورہ علم پڑھیں شفا کی نیت سے، اور دعا کریں، اور اس سے بھی کہیں کہ تم میرے لیے دعا کرو. یہ بیمار کیوں دعا کرے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ بیمار جو زندگی سے مایوس ہو رہا ہے، تم اس سے یہ کہو کہ در توبہ اور در دعا کھلا ہے. توجہ رکھیے گا، در توبہ در دعا کھلا ہے، تو بیمار آدمی مجھ صحت مند انسان کے لیے دعا کر. کیوں؟ اس عمل سے میں اسے یہ باور اور یقین کرانا چاہتا ہوں کہ خدا اب بھی تیری دعا کو سن سکتا ہے، خدا اب بھی تیری دعا کو سن سکتا ہے. اور یہ اس کا مورال ہائی کرنا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہے کہ مریض یہ سمجھے گا اچھا خدا میری دعا سنے گا آپ کے حق میں، تو اگر میں مریض ہو کر آپ صحت مند کے لیے دعا کروں تو خدا آپ میری دعا آپ کے حق میں سن لے گا، تو کیا خدا میرے حق میں میری دعا نہیں سنے گا؟ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور یہاں پہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مریضوں کا خیال رکھیں. حدیث میں ہے کہ کوئی اگر کسی مریض کی عیادت کے لیے ایک رات گزارتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مریض کی عیادت کا بہت ثواب ہے، خوش نصیب ہیں وہ افراد جو مختصر وقت کے لیے صحیح مریض کی عیادت کرتے ہیں. زندگی میں ڈھونڈے ایسے مریضوں کو جن کی عیادت لازم و ضروری ہو. اگر مومن ہو, یہ جو کہا گیا ہے کہ جو مسجد میں نہیں آتا اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو, کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ اجتماعیت سے دور ہو رہا ہے. یہ جو مسافہ کرتے ہیں, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ دیکھیں آج کون ایبسنٹ ہے, چلے ایک دن نہیں آئے کوئی کام ہوگا, دو دن نہیں آیا کوئی کام ہوگا, تین دن آئے, پھر پوچھیں جناب فلاں مومن کیوں نہیں آیا, فلاں نوجوان کیوں نہیں آیا. اگر بیمار ہے تو عیادت کریں اس کی, اگر ممکن ہے تو اس کے گھر جائیں, کوئی چھوٹا موٹا تحفہ لے کے جائیں, کوئی پھل لے کے جائیں جسے وہ تناول کر سکے, کوئی معمولی ذاتیہ لے کے جائیں. انہیں اہل بیت چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے بے خبر نہیں ہو جاؤ, تم صحت مند ہو, خدا نے تمہیں صحت دی ہے, لہذا صحت پہ ناز نہ کرو, اکڑو نہیں, تکبر نہیں کرو. حدیث میں ہے کہ اگر بیماری نہ ہوتی تو انسان کی گردن میں ایک ایسا سریہ آ جاتا کہ انسان کی گردن سیدھی ہی کی سیدھی رہتی, ٹیڑھی نہ ہوتی, جھکتی نہیں. موت اور بیماری سے اور پریشانیوں سے خدا نے انسان کی گردن جھکائی ہے. بیماری جب آتی ہے نا, اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, توجہ رکھیے گا. بیماری, موت اور پریشانی, خدا نے بڑے بڑے متکبروں کی گردنوں کو جھکا دیا. تو تلاش کریں ایسے مریضوں کو. اور آخری جملہ عرض کروں, عرض کی زحمت تمام کروں. امام کہتے ہیں وَعَلَى مَوْتَاهُمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ. امام کہہ رہے ہیں ہاں تم میرے انتظار کر رہے ہو نا, دیکھو تمہارے اوپر کچھ احسان کرنے والے ہیں, احسان کرنے والے ہیں. تمہاری ماں, تمہارا باپ سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے, ان کے احسان مند رہو. احسان مند رہو کیا مطلب؟ آپ کہتے ہیں یہ دولت مند ہے, کیا مطلب؟ یعنی جب تک اس کے بعد دولت رہے گی اس کو کہیں گے کیا؟ کہیں گے دولت مند. ٹھیک, دولت ختم ہو جائے گی آپ کہیں گے یہ دولت مند نہیں ہے. اب دولت مند کا کیا مطلب ہے؟ جب تک دولت ہے. ماں باپ کے احسان مند رہو, کیا مطلب؟ یعنی جب تک زندہ ہو اس فکر و خیال سے زندگی بسر کرو کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں وجود بخشا ہے. تمہارا استاد, خواہ وہ پرائمری کلاس کا کیوں نہ ہو, اس کے احسان مند رہو. تمہارا عالم, خطیب, ذاکر, فقہا, مجتہدین, نحا خان جو تمہیں کچھ دے رہا ہے, تمہارے ایمان کو جلا دے رہا ہے, تمہاری آخرت کو سنوار رہا ہے, کسی بھی طریقے سے اس کا احسان مند رہو. اور اگر وہ دنیا سے گزر جائے تو اس کے لیے دست دعا بلند کرو. ہیں ایسے لوگ مہینوں مہینوں, سالوں سالوں گزر جاتے ہیں, وہ اپنے بھائی بہنوں سے نہیں ملتے, وہ اپنے والدین سے نہیں ملتے. برعکس بھی ہوتا ہے, اپنے والدین کو گھروں سے نکال دیتے ہیں. کبھی کبھی روڈ پر میں جب ایسے مناظر دیکھتا ہوں کہ کوئی دیوانہ ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے, اس کا لباس بھی درست نہیں, کوئی مرد ہو یا عورت, میرا دل بڑا کوڑتا ہے. یہ بھی کسی کی ماں ہوگی, یہ بھی کسی کا باپ ہوگا, انہوں نے بھی اپنے بچوں کی تربیت کی ہوگی, لیکن آج ان کے بچوں نے ان کو دھتکار کے باہر کر دیا. ماں باپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں, تھوڑے سے بوڑھے ہو جائیں, اولاد کو کھلنے لگتے ہیں, چبھنے لگتے ہیں, اولاد کی زبان درازی شروع ہو جاتی ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے معاشرے کے قدردان بنو, وہ جو زندہ ہیں اور وہ جو اس دنیا سے چلے گئے, خواہ وہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, تمہارا استاد ہی کیوں نہ ہو جس نے پرائمری, وہ شخص کہ جس نے کسی بھی صورت میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچایا, تمہاری گاڑی بند ہو گئی تھی, اس نے پیر سے دھکا دے کے تمہاری گاڑی کو پیٹرول پمپ تک پہنچا دیا, احسان مند رہو, اس کے لیے دعا کرو, خداوندہ اس نے میری مدد کی تو اس کی مدد کرنا. اور خصوصاً وہ افراد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, جن کے ہاتھ اب دعا کے لیے نہیں اٹھ سکتے, امام کہہ رہا ہوں ان کے لیے دعا کرو. وَعَلَى مَوْتَاهُمْ, اے خدا ان شیعوں کو توفیق دے, بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ, اپنے مرحومین پر رحمت کرنے والے بنے, رحم دل بنو. یہاں ہم زندوں پر رحم دل نہیں ہے چاہے جائے کہ مردوں پر. امام کہہ رہے ہیں مردوں کے لیے رحم دل بنو. تمہارا باپ قبر میں ہے, تمہاری ماں قبر میں ہو سکتا ہو, تمہارا بھائی یا بہن قبر میں ہو, خوش تو بھیجو, اٹھتے بیٹھتے صلوات ہی ہدیہ کر دو, چلتے پھرتے علم پہ نظر پڑ کے السلام علیکم مولا ابو الفضل عباس, اس کا ثواب اپنے مرحومین کو دے رہا ہوں. کتنا آسان ہے, مسجد میں آئے جماعت میں دے رہے دو رکعت نماز پڑھ کے اپنے والدین کو ہدیہ کرو. کوئی حل بیل لگتے ہیں, کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے. امام کہہ رہے ہیں امام کا معاشرہ وہ ہے, امام کا پسندیدہ معاشرہ وہ ہے کہ جس میں لوگ مردوں کو یاد رکھتے ہیں. تو جو مردوں کو یاد رکھے گا کیا وہ زندوں کو یاد نہیں رکھے گا؟ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. امام کے لیے تیاری کرنی ہے, امام کے لیے آمادگی چاہیے, تیاری چاہیے, پریپریشن چاہیے. صرف قلبی وابستگی ضروری نہیں ہے, عملی طور پر. وہ آیت آپ کو سنی ہوئی نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ, بے شک اللہ, و ملائکتہ اس کے ملائکہ, یصلون علی النبی, اپنے نبی پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والے تم بھی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اپنے نبی پر, اللہ کے بنائے ہوئے نبی پر درود بھیجو. یہاں تک کیا ہے, دل کی وابستگی ہے, بھائی اللہ بھیج رہا ہے بھائی بھیجوں گا, مولا علی پہ درود و سلام بھیج رہا ہے اللہ میں بھی بھیج رہا ہوں, دل کی وابستگی ضروری ہے. لیکن یہ دل کی وابستگی ضروری نہیں ہے, یعنی یہ کافی نہیں ہے, معذرت چاہتا ہوں, کافی نہیں ہے. آیت اگلا حصہ کیا ہے, وہ یسلمو تسلیما, تسلیم ہو جاؤ جیسے تسلیم ہوا جاتا ہے. یہ عمل ہے, وہ نظریہ ہے, یہ عمل ہے. محفل میلاد منانا بہت اچھا ہے, لیکن محفل میلاد کے بعد ولایت پر قائم رہنا یہ عمل ہے. غدیر خم کے میدان میں میلاد بنانے والے بہت تھے, بخن بخن کہنے والے بہت تھے, مبارکباد دینے والے بہت تھے, قصیدے پڑھنے والے بہت تھے, گلے لگانے والے بہت تھے. لیکن یہ قصیدے پڑھنے والے, میلاد منانے والے, مدینے میں جب علی کی ولایت کی گواہی مانگی جا رہی تھی کوئی نہیں آیا. وابستگی علی کے ساتھ غدیر خم کے میدان بہت اچھی ہے, لیکن یہ وابستگی مسلسل چلتی رہے کہ جب رسول کے بعد علی کو ولایت کی گواہی دینے کے لیے, علی کی ولایت کی گواہی دینے کی تمہیں بلایا جائے تو آؤ, عملی طور پہ ساتھ دو. تو خدا نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, یہ دل کی وابستگی ہے اہل بیت سے. لیکن کہاں یہ وابستگی کافی نہیں ہے, وہ یسلم و تسلیمہ, اہل بیت کے سامنے تسلیم ہو جاؤ جیسے تسلیم ہوا جاتا ہے. لہذا عملی طور پہ تیاری کرنی ہے آئمہ کے ساتھ, ان کے زیر تربیت رہنا ہے. اور یہ دعائیں اس لیے ہیں کہ ہم ان دعاؤں کے مفاہیم کو سمجھیں اور ان پہ عمل کر رہا ہوں. بس آج کی زحمت تمام, کل انشاءاللہ, آج آنے میں کافی تاخیر ہوئی اور آپ کو پتہ ہے فاصلہ ہے اور ٹریفک ہے, کل انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی نماز مغربین کے فوراً بعد جو ہے اپنی گفتگو شروع کر دیں, یعنی نماز مغربین ہم یاد کر سکیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. امام کے لیے تیاری کرے, وہ قوم جو 1400 سال پہلے گزرے ہوئے امام کے لیے عزاداری کرے, وہ اپنے امام کو کیسے تنہا چھوڑ سکتی ہے؟ جو اپنے امام, شہید امام کے لیے کہے کہ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ درجات عظیم پہ فائز ہوتے, تو خدا کہے گا ایک اور کربلا ہے, تیاری کرو اس کے لیے.
صرف یہ کہنے کے یا لیتنا کنا معکم، اے کاش کربلا میں ہوتے، اس کے بعد گھر جا کے سو جاؤ، جی نہیں، بلکہ کیا ہے، اپنے آپ کو تیار کرو ایک آخری کربلا کے لیے، حضرت حسین کی کربلا، امام زمانہ کی کربلا، جو حق و باطل کا آخری معرکہ ہوگی، اس کے لیے تیاری کرو. اذن گرامی، یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جب اہل بیت علیہ السلام کو اسیر بنا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے امام زمانہ زیارت ناجیہ میں جب ان ایام کو یاد کرتے ہیں، ان مسائل کو یاد کرتے ہیں، بہت گریہ کرتے ہیں، اے میرے جد حسین، اے میرے جد حسین، میں آپ کی مدد نہ کر سکا، میں صبح شام گریہ کروں گا. امام صبح و شام منظر کربلا دیکھ رہا ہے، امام صبح و شام اذیت و کرب سے گزر رہا ہے. تصور کر سکتے ہیں آپ، میں اور آپ مسائل سنتے ہیں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، لیکن تصور کیجئے وہ امام جو مسلسل روزانہ یہ منظر دیکھ رہا، اس کے قلب کا کیا عالم ہوگا. ہاں، چاہتا ہوں کہ امام زمانہ کی زبانی کچھ مسائل پڑھوں. امام زمانہ نے بھی ایک مرثیہ بڑا ہے اپنے جد حسین کا، جو زیارت ناحیہ کی صورت میں موجود ہے. زیارت ناحیہ امام زمانہ کا مرثیہ ہے، اس مرثیہ میں امام نے مسائل پڑھے ہیں، حسین کے مسائل پڑھے ہیں، علی اکبر کے مسائل پڑھے ہیں، علی اصغر کے مسائل پڑھے ہیں، عباس کے مسائل پڑھے ہیں، اور عزیزو سن سکتے ہو حسین کے پامال شدہ لاشے کے مسائل پڑھے ہیں، اور سن سکتے ہو زینب ام کلثوم کی بے ردائی کے مسائل پڑھے ہیں. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو ان جسموں پر کہ جن کی جسم کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی، عزادارو تین دن تک لاشے اس طرح بے گور و کفن پڑے رہے، کوئی کفن دینے والا نہ تھا. امام وہ وقت یاد کر رہا ہے، کون سے وقت یاد کر رہا ہے، کہ جب رنگت تبدیل ہو گئی تھی. اللہ اکبر، شاید امام زمانہ کی نگاہوں میں وہ منظر ہو کہ حسین سوار دوش رسالت. اللہ اکبر، میرا سلام ہو ان جسموں پر کہ جن کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی. امام کہتے ہیں میرا سلام ہو ان ہونٹوں پر جو پیاس کی شدت سے مرجھا گئے تھے. اے امام زمانہ، کس کے ہونٹوں کا تذکرہ کر رہے ہو؟ امام شاید کہیں ارے ششماہ علی اصغر کے ہونٹ، ارے سکینہ کے ہونٹ. اللہ اکبر، امام زمانہ شاید حسین کے خشک لبوں کا تذکرہ کر رہے ہوں. عزادارو، امام نے کہا میرا سلام ہو ان سروں پر کے جن کو نوک نیزہ پہ بلند کر کے بازاروں میں گھمایا گیا. اللہ اکبر، بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا، امام یاد کر رہا ہے نو کے نیزہ پر سروں کو بلند کیا جا رہا ہے. امام سجاد کے پاس ایک شخص آیا، پہچان گیا، مولا یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ مولا نے کہا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ اس نے کہا جی. کہا کہ پہلے جا سید زادیوں کے لیے چادر کا انتظام کر. اللہ اکبر، وہ گیا کچھ چادر لے کے آیا، سید زادیوں کو دے دی ہے. امام نے کہا کچھ مال ہے؟ کہا جی مولا. کہا یہ جو نیزہ لے کے چل رہے ہیں ان کو پیسہ دے کے آگے کر دے، اس لیے کہ لوگ سروں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ میری ماؤں بہنوں کی بے ردائی کا تماشا. امام کہہ رہے ہیں میرا سلام ہو ان سروں پر جنہیں نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا، ارے جن کو پتھر مارے جاتے تھے، اللہ جن پہ لکڑیاں برسائی جاتی تھیں. امام کہتے میرا سلام ہو ان جسموں کو، ان جسموں پر جن کو پامال کر دیا گیا تھا.
اللہ اکبر. اے ماما زمانہ کون سے جسموں کی بات کر رہے ہیں؟ ادادارو دو لاشیں پامال ہوئے ہیں, ایک قاسم کا لاشا ایک حسین کا لاشا. شاید امام زمانہ یہ کہے قاسم تیرے لاشے پر امام مہدی کا سلام ہو, اور دوسرا لاشا کون سا تھا؟ وہ اتنا پامال شدہ ہو چکا تھا. اللہ اکبر. اب امام نے تو ایک جملہ کہہ دینا, اس کے پیچھے تاریخ ہے. عزادارو میرا سلام ہو اس لاشے پر جو پامال ہوا تھا. ارے حسین کا لاشا ایسا پامال ہوا, سید سجاد دفنانے آئے ہیں سر سے اٹھانا چاہتے ہیں, لاشا پامال ہو چکا ہے, لاشا اٹھ نہیں رہا, پانجی سے اٹھانا چاہتے ہیں لاشا اٹھ نہیں رہا. ایک دوری منگائی امام نے, ایک چٹائی منگائی, لاشا رکھا امام نے. امام زمانہ اس وقت کو یاد کر رہے, میرا سلام ہو میرے جد حسین آپ کے لاشے پر. اجرکم اللہ. بس ادا دارو امام سجاد نے وہ لاشے کو, لاشے حسین کو اس بوری پہ رکھا, اور رکھنے کے بعد امام نے قبر میں اتارا. ادا دارو طریقہ یہ ہوتا ہے, قبر میں اتارنے کے بعد بندے کفن کھولے جاتے ہیں, ہائے مظلومی ہے سید سجاد. بابا کو کفن کہاں نصیب ہوا؟ آخری دیدار کرایا جاتا ہے, آخری دیدار کرایا جاتا, ہائے مظلومی سید سجاد. ارے بابا کا سر اقدس کہاں تھا؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب قبر تیار کر دی جاتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے, ہائے غربت سید سجاد. ارے پانی کہاں تھا؟ انگشت شہادت سے کیا لکھا؟ ھذا قبر الحسین, یہ قبر حسین ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا.